الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم وکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم آزاد سلسلوار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورۃ المائدہ کا دوسرا رکوع ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی سات آیات الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں. آیت نمبر 8 سے ہم آغاز کریں گے اور رکوع نمبر 2 کا انشاءاللہ آج یہ اس کی تکمیل ہو جائے گی. یہ بات سورۃ المائدہ کی تمہیدی نکات میں بھی یہ بات سمجھی تھی, تکرار کے ساتھ ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے اور صلح حدیبیہ کے بعد یہ اس کا نزول ہے اور 10 سال کا ایک معاہدہ تھا کہ جو کہ ہو چکا تھا صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ بندی کا. تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں پھر شریعت کے احکامات بڑی تفصیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمائے ہیں اور خاص طور پر نفاذ شریعت پر یہ بہت ہی تاکیدی صورت ہے. انشاءاللہ اس کے احکامات بھی ہمارے سامنے آئیں گے. یہ جو ابتدائی 2 رکوع ہیں یہ شرعی احکامات پر مشتمل ہے. کچھ شرعی احکامات ہم نے مطالعہ کر لیا. آج کی جو آیت نمبر 8 ہے اس میں دین اسلام کا جو لب لباب ہے یعنی عدل, اس کی اہمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اور جو بھی اللہ کے ماننے والے ہیں, اہل ایمان ہیں, ان کو عدل کا علمبردار بن کر کھڑے ہونے کی یہاں تلقین ہے اور حکم ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. انشاءاللہ ہم اس عدل جو کہ دین اسلام کا کیچ ورڈ ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے, اس کی اہمیت کو سمجھیں گے اور جو بھی احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر عدل کے قیام کے اعتبار سے جن لوگوں کے لیے جو وعدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے ہیں اجر کے, وہ بھی انشاءاللہ ان بقی آیات میں ہمارے سامنے آ جائے گا. فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو, کیونکہ مدنی سورت ہے اور احکامات کا جو رخ ہے اور خطاب کا جو رخ ہے اصل میں وہ اہل ایمان کی طرف ہے. لہذا آغاز میں جو خطاب کا رخ ہے فرمایا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان کے دعوے داروں. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی کہ جب بھی قرآن مجید کے مطالعے میں یہ الفاظ آئے یا ایوہ الذین آمنو تو ہمیں اس حوالے سے چوکنا ہو جانا چاہیے, کیونکہ خطاب کا رخ جو ہے وہ میری اور آپ کی طرف ہے, اہل ایمان کی طرف ہے. اے ایمان والوں, کونو قوامین للہ شہداء بالقسط, تم ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عدل کی گواہی قائم کرنے والے ہوتے ہوئے, یعنی عدل کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. یعنی صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم عدل کے راستے پر چلو, عدل کی روش اختیار کرو, نہیں, وہ تو چلنا ہی, ہر معاملے میں تمہیں عدل کا مظاہرہ کرنا نہیں, صرف یہی نہیں بلکہ تمہیں عدل کا علم لے کے اپنے ہاتھوں میں کھڑے ہو جانا ہے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا جو بھی عطا کردہ عادلانہ نظام ہے اس کو نافذ کر کے پوری اللہ کی زمین پر یہ عدل کا علم ہے کہ جو کہ بلند کر دینا، یہ ہے اصل معنی اس کے۔ اچھا، بالکل یہی مضمون ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں، وہاں بھی یہی مضمون ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ ماں ذرا الفاظ میں تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہے، لیکن موضوع نتیجے کے اعتبار سے بات ایک ہی ہے کہ وہاں پر بھی حکم یہی ہے کہ عدل کے علم بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ، لیکن وہاں آگے جا کے جو الفاظ آئے ہیں کہ یہ عدل کے علم بردار بن کے تمہیں کھڑا ہونا ہے، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، خواہ یہ عدل اور اس کی جو گواہی ہے یہ تمہاری اپنے جانوں کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو۔ لہٰذا یہ ہے کہ وہاں پر تو یہ بات ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں، اور یہاں آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اور دیکھو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل چھوڑ دو، تم عدل نہ کرو۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ عدل کی راہ میں دو چیزیں ہیں کہ جو کہ رکاوٹ بنتی ہیں، ایک اپنوں کی جو بھی رشتہ داریاں ہیں وہ رکاوٹ بنتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی یا کسی کی دشمنی جو ہے وہ عدل میں رکاوٹ بنتی۔ لہٰذا اکثر و بیشتر، اور یہ دونوں موضوع ہیں کہ جو سورہ نساء میں پہلا والا موضوع کہ عدل کی راہ میں ایک رکاوٹ کیا ہے وہ رشتہ داریاں ہیں، وہ وہاں پر کور کر دیا گیا یہ الفاظ ادا کر کے کہ یہ عدل خواہ تمہاری اپنی جانوں کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، قرابت داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، اور دوسری جو رکاوٹ ہے وہ دشمنی ہے کسی کی، کہ بھئی یہ تو میرا دشمن ہے تو لہٰذا اس کے حق میں اگر کوئی بات جاری ہے تو پھر تو یہ میں، کیونکہ میرا دشمن ہے تو لہٰذا میں اس وہ حق بات کہوں ہی نا۔ تو دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ نہیں، عدل اگر کوئی بات ہے دشمن کے حق میں جاری ہے تو لہٰذا وہ عدل کی بات اس پر تم ڈٹے رہو، دشمن کو بھی اس کا جو بھی حق ہے وہ دو۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہے دین اسلام کی جو بھی خوبی ہے۔ باقی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم عدل کو سمجھ لیتے ہیں کہ عدل ہے کیا، تو ذرا بات واضح ہو جائے گی۔ عدل اصل میں کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے مل جائے، یہ کیا ہے عدل ہے، یعنی جس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے مل جائے۔ دیکھیں یہ مترادف کے طور پر دو الفاظ ہیں کہ جو استعمال ہوتے ہیں، عدل و انصاف، تو ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ عربی زبان کا جو خاصہ وہ یہ ہے کہ جو بھی اس کے الفاظ ہوا کرتے ہیں وہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، کچھ اس کا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ انصاف جو ہے وہ نکلا ہے نصف سے، اور نصف کے معنی کیا ہوتے ہیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بھئی دو روٹیاں ہیں، دو افراد ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں بھئی کہ انصاف کر دو، مطلب کیا ہے نصف نصف دے دو، ایک روٹی اس کو دے دو، ایک روٹی اس کو دے دو، یا اگر دو افراد ہیں روٹی ایک ہے تو بھئی نصف کر دو، آدھا آدھا کر دو۔ لیکن عدل کیا ہے، یعنی یہ تو ہے آدھا آدھا تقسیم کر دینا، انصاف کر دینا اپنے لغوی مفہوم میں، لیکن عدل کا معاملہ یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے دیا جائے، یعنی ایک بالکل ہی، یعنی ایک ہفتے سے بھوکا انسان ہے، ایک جو ہے وہ پیٹ بھرا ہے اور روٹی جو ہے وہ ایک ہے، تو اب عدل کا تقاضا کیا ہے کہ جو پیٹ بھرا ہے اس کو تو کوئی حاجت فی الوقت نہیں ہے، جو بھوکا ہے اس کو دے دیا جائے، جو بھی اس کا حق ہے پوری روٹی اس کو دے دی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وہ عدل کا معاملہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے دیا جائے۔ تو ایک مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے بات عرض کی ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں یہ عدل اٹھا ہے تو پھر اس کے جو انارکی و انتشار ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے وہ مختلف سطحوں پہ نظر آتا ہے۔ ہمارے استادوں کے استاد ہیں حافظ یار خان صاحب، ان کو ایک موقع پر ایک بین المذاہب کانفرنس میں جانے کا موقع ملا۔ یہ بین المذاہب کانفرنس جو بھی ہوتی ہیں آپ اس کے رنگ ڈھنگ سے واقف ہوں گے کہ مختلف مذاہب کے جو بھی ریپرزنٹیٹیوز ہیں، نمائندے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ مختلف مذاہب کے جو بھی اپنے خوبیاں ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اسٹیج پر آ کر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مختلف مذاہب کے ریپرزنٹیٹیوز کو بلایا گیا کہ بھئی اپنے مذہب کی کوئی ایک خوبی جو اس کا کیچ ورڈ ہے آپ کے مذہب کا وہ آپ آ کے بیان کریں۔ تو کسی مذہب کے ریپرزنٹیٹیو نے آ کے، نمائندے نے کہا کہ بھئی ہمارے مذہب کی جو خوبی ہے وہ امن ہے۔ کسی دوسرے نے آ کے کہا کہ بھئی ہمارے مذہب کا جو کیچ ورڈ ہے وہ جو ہے محبت ہے۔ تو حافظ یار صاحب جو ہے وہ رحم اللہ جا کے انہوں نے اپنے دین اسلام کے حوالے سے جو کیچ ورڈ وہاں بیان کیا وہ کہا کہ ہمارے دین اسلام کا جو کیچ ورڈ ہے اور جو لب لباب ہے بنیادی تعلیم ہے وہ عدل ہے، اور ثابت کیا کہ جب تک دین یعنی دنیا میں اللہ کی زمین پر عدل قائم نہیں ہوتا، جس کا جو حق ہے وہ اسے نہیں ملتا، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں امن قائم ہو، ممکن نہیں ہے کہ آپس میں جو ہے وہ محبت جو ہے وہ قائم ہو، وہ پروان چڑھ ممکن نہیں، اور یہ نقشے ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہیں پر بھی ہم جائیں لائن میں ہم کھڑے ہیں تیسرے نمبر پر، وہ ایک گھنٹہ گزر گیا وہ تیسرے نمبر ہی قدم نہیں ہو رہا، پتا چل رہا ہے کہ اندر خانے سارے کام ہو رہے ہیں، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ گالم گلوچ ہوتی ہے، مار کٹائی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اور یہ ہے اصل میں کہ جس کو جو حق ہے اس کا وہ نہیں مل رہا، تو پھر یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں کہ یہ عدل کے خلاف بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ باقی یہ عدل کی اہمیت کیا ہے دین اسلام میں، اگر تھوڑا سا میں جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں قرآن مجید سے، تو سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کس کا حکم دیتا ہے؟ عدل کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفاتی نام ہیں ٹھیک ہے، اس میں ایک صفت ہے عادل، العادل عدل کرنے والا، ایک صفت ہے اسی مادے سے العادل یعنی سراپا عدل اللہ سبحانہ وتعالی، ایک صفت آتی المقسط، اس کے معنی بھی جو ہے وہ عدل کے۔ لہذا اللہ کے صفاتی ناموں میں سے یہ صفاتی نام ہے کہ جو کہ اسی یعنی عدل کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں، اس کی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں دو مرتبہ تو جو حوالے ابھی آئے ہیں، اہل ایمان مجھے اور آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن۔ سورہ شورا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا کہ وہ امرت لعادل بینکم، کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل جو ہے وہ قائم کروں۔ تو یہ عدل تو دین اسلام کا کیچ ورڈ ہے، لب لباب، اس کی اہمیت یہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف نمازیں پڑھانے نہیں آئے تھے، ہمیں جو ہے وہ صرف رمضان میں روزے رکھوانے اور تراویح پڑھانے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ ہے کہ ان کا مشن تھا اللہ کے رسول کا، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عطا کردہ، کہ اللہ کا یہ عادلانہ نظام پوری زمین پر آپ کو اس کو یعنی غالب کرنا ہے، لیظہرہ علی الدین کل ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور یہ صرف اللہ کے رسول کا مشن نہیں تھا، بلکہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 اگر آپ پڑھیں تو یہ تمام انبیاء کا بھیجے جانے کا یونانیمس گول یہی تھا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کیا ہے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، یقیناً ہم نے بھیجا رسولوں کو کتابیں دے کر، معجزات بینات دے کر، اور میزان دے کر، ایک میزان، میزان کیا ہے؟ یعنی ترازو، جو کہ ایک عدل کا علامت ہوتی۔ تو ہم نے عادلانہ نظام دے کے بھیجا، کیوں بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ تمام انبیاء کا یونینیمس گول یہ ہے، مقصد یہ آنے کا۔ لہٰذا یہ ہے کہ صرف مبلغ بن کر جو ہے وہ کھڑے ہونا صرف یہ مقصود نہیں، صرف دعوت دیے چلے جانا صرف یہ مقصد نہیں، بلکہ دعوت کا جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہے کہ میں دعوت اس لیے دوں، میں اللہ کا بندگی اپنی ذات میں اس لیے اختیار کروں، کہ یہ دونوں چیزیں پری ریکوزٹس ہیں اللہ کے عادلانہ نظام کے قیام کے اعتبار سے، یہ اس کے پلرز بنتے ہیں، اس کی بنیاد بنتی ہے۔ ٹارگیٹ جو ہے وہ یہ ہو کہ اللہ کی زمین ہے، احکامات کس کے چلنے چاہیے؟ لوجیکل سی بات ہے، اللہ کے چلنے چاہیے، اور یہ عادلانہ نظام جو اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو عطا ہوا، یہ نافذ ہونے کے آیا ہے، یہ کوئی سونے کے تاروں سے لکھ کر کوئی میوزیم میں سجانے کے لیے فقط نہیں آیا، یا اچھے سے جزدان میں لپیٹ کر جو ہے وہ الماریوں کے شیلف کی زینت بننے نہیں آیا، یہ مساجد میں جو ہے وہ ریگز میں صرف بھر دینے کے لیے جو ہے وہ نہیں آیا کہ اس پر یعنی اٹی رہے مسجد اور کوئی اس کو کھولنے والا نہ ہو، پڑھنے والا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ اہمیت ہے اس عدل کی، کہ جس کے لیے یہاں پر الفاظ کیا آ رہے ہیں کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے ایمان والو، ایمان کے دعوے داروں، اگر تمہارے اندر کوئی ایمان کی رمق ہے تو پھر تمہیں کھڑے ہونا ہے، یہ نہیں کہ صرف عدل کی روش پہ چلنا ہے، نہیں، وہ تو چلنا ہی چلنا ہے، چھوٹی چھوٹی وہ جو عدل کی بات ہے وہ بھی ہے، یعنی کسی نے کسی کا یعنی 10 روپے مار دیے تو آپ اس کو کہیں گے بھئی 10 روپے واپس کرو، ناجائز ہے، یہ بھی عدل کی بات ہے۔ چاہے وہ کوئی اپنا والد کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، یہ بھی عدل ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں، اور خاص طور پر جو تمام انبیاء کا جو مقصد ابھی ہم نے سمجھا بھیجے جانے کا، وہ کیا ہے کہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. مجھے بتائیے کہ لوگ عدل پر قائم کب ہو سکیں گے، کب ان کو ان کا حق ملے گا؟ واحد اس کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کا جو عادلانہ نظام ہے اس کو نافذ بالفعل کر دیا جائے. یہ واحد حل ہے کہ لوگ جو ہے وہ عدل پر قائم ہو جائیں، ان کو ان کا حق مل جائے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں سورہ شورا کی جو آیت نمبر 13 ہے، پانچ اول العزم من الرسل، ان کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی بھیجی ہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی. اور وہ کیا حکم ہے، کیا وحی بھیجی؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کوئی تفرقہ درمیان میں نہیں ہونا چاہیے، یونینیمس گول سب کا ایک ہی ہونا چاہیے. تو یہ اقامت دین کی جد و جہد، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہی وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کر اور دین کو قائم کر کے عادلانہ نظام وہ قائم ہو سکتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ عدل وہ فراہم ہو سکتا ہے، لوگ عدل پر قائم ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. یہ پوری زندگی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محور و مرکز ہے وہ اسی عادلانہ نظام کے قیام فریب پر گھومتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے. اور فرمایا دیکھیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کو جو ہے وہ چھوڑ دو، تم عدل نہ کرو. اصل میں پس منظر کیا ہے، اس جملے کے پیچھے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو فقہاء نے مفسرین نے بیان کیے ہیں. یعنی ایک واقعہ تو یہ بھی بیان ہوا کہ ایک دفعہ یہود نے اللہ کے رسول کو یعنی بہانے سے بلایا اور ایک ایسی جگہ بٹھایا کسی چٹان کے نیچے کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اوپر سے پتھر گرائیں اور ختم کر دیں معاذ اللہ اللہ کے رسول کو، تو یہ سارے جو بھی دین کا غلغلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہی خفی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے مطلع کر دیا گیا، آگاہی فراہم کر دی گئی، فوراً آپ وہاں سے اٹھ کر جو وہ چلے گئے. تو یہ بھی واقعہ ہے کہ جو اس آیت کے ذیل میں، اس جملے کے ذیل میں اللہ سبحانہ یعنی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ دیکھو کسی قوم کی جو بھی دشمنی ہے تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو. اگر انہوں نے تمہیں ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو جب بھی اب ان کے حق میں کوئی بات جائے تو یہ نہ کہنا کہ بھئی یہ تم مجھے مارنے کی اس میں ملوث تھے، لہٰذا اب تو یہ حق بات ان کی طرف میں کہوں گا ہی نہیں. من آپ دیکھیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں وہ جو آیات کے پس منظر ہم نے سورہ نساء میں پڑھے ہیں کہ بھئی ایک منافق نے یہودی کی ذرا چوری کی اور الزام جو ہے وہ ایک یہودی پر، یعنی ایک کی ذرا چوری کر کے الزام یہودی پر ڈال دیا، اور تھا وہ منافق یعنی کلمہ گو تھا، بظاہر مسلمان تھا لیکن منافق تھا اور یہود پر الزام دھر رہا تھا. اب سارے جو بھی قرائن ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تحقیقات کی اور فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں دیا، کیونکہ ثبوت جو ہے وہ کوئی اس طرح کے نہیں ملے یہودی کے خلاف، لہذا یہ ہے کہ منافق کو جو ہے وہ سزا دلوائے گا. لہذا حالانکہ وہ یہودی ہے اور سارے جو بھی زور لگاتے رہے منافق اس منافق کے چور کے جو بھی رشتہ دار ہیں کہ بھئی یہ یہودی تو ہوتے ہی سازش ذہن ہیں اور یہ ہمیں پھنسوانا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل ہے کہ جو کہ قائم کر پائے. ایک واقعہ تو بڑا عجیب ملتا ہے، یعنی یہ جو بھی سلاطین اور بنو امیہ بنو عباس کے دور میں بعض سلاطین کی طرف سے روس کے کچھ علاقوں میں کچھ زمینیں فتح کی گئیں. اس کے بعد حضرت عبدالعزیز رحم اللہ کا دور آیا اور وہاں کے جو بھی کفار ہیں انہوں نے خط لکھا، اور خط یہ لکھا عبدالعزیز رحم اللہ کو کہ بھئی جو بھی مسلمان آئے ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جہاں بھی مسلمان جاتے ہیں آپ کی جو بھی نبی نے جو بھی تعلیمات دی ہیں وہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جہاں بھی مسلمان جاتے ہیں تو وہ کفار پر تین آپشنز ہیں کہ جو کہ رکھتے ہیں کہ بھئی یا تو اسلام قبول کر لو ہمارے بھائی بھائی ہو، یا اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو لا آف دا لینڈ اللہ کا تسلیم کرو اور ٹیکس دے کے جزیہ دے کر تم رہ سکتے ہو، اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہو، لیکن لا آف دا لینڈ تمہیں ماننا پڑے گا. اور تیسرا آپشن پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں قبول نہیں ہیں تو پھر جنگ ہے، پھر جو ہے وہ تلوار ہے کہ جو فیصلہ کرے گی. لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ یہ ہوا, یعنی اب خلیفہ کو جو ہے وہ خط لکھا جا رہا ہے کفار کی طرف سے کہ آپ کے جو لوگ مسلمان آئے ہیں اس دفعہ انہوں نے یہ تین آپشنز رکھی نہیں اور بس یعنی سیلاب کی طرح آئے اور ہمیں رونتے ہوئے چلے گئے اور قابض ہو گئے ہماری زمینوں پر. ایک بہت بڑا یعنی علاقہ تھا اور یہ کئی سال پھر گزر گئے تھے اور مسلمانوں کی آبادیاں جو ہے وہ اس پہ قائم ہو گئی تھیں, گھر بس گئے تھے اور یعنی کاروبار جب وہ جم گئے تھے. تو بہرحال جب یہ پورا واقعہ خط کی صورت میں آیا ہے خلیفہ کے پاس تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے پھر جو بھی گورنر ہیں وہاں کے ان کو جو ہے وہ لکھا کہ بھئی یہ جو بھی میرے پاس شکایت آئی ہے دیگر مذاہب کی طرف کے لوگوں کی طرف سے, تو یہ کیا صحیح بات ہے, اس کی تحقیق کر کے مجھے رپورٹ دو. لہٰذا رپورٹ دی گئی, وہاں اس وقت جو ہے وہ سچے لوگ ہوا کرتے تھے, اعتراف کر لیا کہ واقعی ایسا ہوا ہے, یعنی ہم نے یہ تین آپشن جو ہے وہ ان علاقوں والوں پر نہیں رکھے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب کیا کریں, اب تو بہرحال قبضہ ہو گیا اور اتنے گھر بس گئے اور کاروبار جم گئے. لیکن خلیفہ عبدالعزیز رحم اللہ نے گورنر کو لکھا کہ دیکھو یہ ایسا تم نے کام کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف, تو لہٰذا یہ ہے کہ اتنی دور یہاں سے نکل جاؤ یہ پورا علاقہ چھوڑ کر کہ جو بھی یہاں کے اصل جو زمین والے ہیں کفار ہیں وہ واپس آئیں سیٹل ڈاؤن ہوں اور پھر اتنا وقت وہ ان کو مل جائے کہ وہ تمہارے دین کو ہمارے دین کو اسٹڈی کر سکیں اور جو پھر کرنا ہے تین آپشنس کے حوالے سے ان کے سامنے رکھے جائیں, وہ پھر جو بھی فیصلہ کریں. تو پوری وہ زمین ہے کہ جو کہ مسلمانوں نے خالی کی ہے, سارے اپنے کاروبار چھوڑے اپنے گھر بار چھوڑے اور اتنی دور جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں نکلیں. پھر جناب وہ واقعہ آتا ہے روایت میں کہ وہ پھر تین آپشن ان کے سامنے رکھے گئے اور وہ اتنے متاثر ہوئے. پہلے تو یہ تھا کہ کچھ ایمان لائے تھے, کچھ جو ہے وہ نکل گئے تھے اور اپنی زمینوں سے ایمان نہیں لائے تھے. اس دفعہ جب یہ پورا منظر دیکھا ہے کہ بھئی ایک حکم پر یہ سارے جمے جمائے اپنے کاروبار چھوڑ کر ہماری زمینوں سے جو ہے وہ نکل گئے اتنی آسانی سے خلیفہ کے اپنے حکم پر اور اللہ کے رسول کی سنت کو اپناتے ہوئے, تو اتنے وہ متاثر ہوئے کہ روایت میں آتا ہے کہ سب جو ہے وہ مسلمان ہوئے. اور یہ ہے کہ واقعتاً وہ مسلمانوں کی بستی ہے کہ جو صحیح معنوں میں بسی ہے. تو بہرحال یہ وہ عدل کے علم بردار تھے کہ جو کہ مسلمان جب رہے ہیں تو پوری زمین والوں نے ان کی عزت کی. آج تو کیفیت یہ ہے کہ یعنی مسلمان اقوام یعنی اسلام کے نام پر بننے والی جو بھی چیزیں ہیں اس میں عدل کی کیفیت ہمیں نظر نہیں آتی الا ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں یعنی عدالتی نظام آپ دیکھیں کتنا ظالمانہ کیفیت اس وقت ہے, کوئی عدالتی کاروائی میں پھنس جائے الامان الحفیظ, اللہ تعالی سب کو محفوظ فرمائے. پہلے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو پولیس جو ہے وہ رگڑتی ہے کتنے کتنے سالوں تک اور کس طرح سے جو ہے وہ ایف آئی آر اور اس کے معاملات اور پتہ نہیں کیا کچھ لینا دینا سب چل رہا ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ وہ عدالت میں پہنچتا ہے تو عدالت کی جو بھی سنوائی ہے وہ کتنے لمبے لمبے عرصے جو ہے وہ چلتی ہے, جدی پشتی وہ پھر نسلیں جو ہے وہ آگے بھگت رہی ہوتی, وہ فیصلہ ہو کے نہیں دے رہا ہوتا. وہ کسی نے خوب کہا تھا نا کہ بھئی جو بھی ہمارا عدالتی نظام ہے اس کے لیے تو عمر نو چاہیے, صبر ایوب چاہیے, قارون کا خزانہ چاہیے. یعنی کیفیت یہ ہمارے اس ملک میں عدالتی نظام اتنے طویل اور پھر وہ گواہوں کی شامت آ جاتی. اب دیکھیں نا جو گواہیاں ہیں وہ قائم اصلی کیوں نہیں ہوتی, شریف آدمی جو ہے وہ جب کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے چیز لیکن وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے کہ کہیں میں پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں, میں اس عدالتی ظالمانہ عدالتی نظام میں نہ پھنس جاؤں کہ میں لمبے لمبے عرصے جو ہے وہ بھگتتا رہوں پیشیاں. اور وہ کہاں سے گاؤں دیہات سے لوگ جو ہے وہ ان کو گواہیوں کے لیے بلایا جاتا ہے. اب وہ شہر میں عدالت میں آتے تو پتا چلتا ہے کہ جج صاحب ہی نہیں آئے اور یہ ہے کہ وہ پھر سنوائی پوسٹ پون ہو جاتی. پھر جو ہے وہ ایک مہینے بعد عیاشیاں لگی ہوئی, یعنی پھر ایک مہینے بعد بلایا جاتا ہے. اتنا جو ہے وہ یعنی تنگ گواہوں کو بھی اور مدعیان کو بھی جو بھی فریقین کو بھی کیا جاتا ہے. یہ ہے وہ عدالتی نظام کی جو کہ آئیڈیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, وہ شرعی عدالتیں قائم ہوں فوری فیصلوں کے معاملات ہوں. فرمایا کہ اعدلوا عدل کرو ہوا اقرب للتقویٰ, یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے. یعنی تقویٰ کیا ہے؟ خدا خوفی, پوری زندگی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ. اور یہ تقویٰ کی دولت حاصل ہوگی تو قرآن سے ہدایت ملے گی. اسی طرح سے مطلب بڑے فوائد ہیں کہ جو قرآن مجید میں تقویٰ کیا ہے. لہذا یہ تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عادلانہ نظام قائم نہ ہو. تو یہی فرمایا گیا کہ یہ عدل کرو ہوا اقرب للتقویٰ، یہ عدل جو ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. عادلانہ نظام قائم ہوگا، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، تو وہ تقوی جو ہے وہ نظر آئے گا لوگوں کو. یہ عدل قائم نہ ہو تو پھر جج کیوں جو ہے وہ حق پر فیصلہ کرے، اسے تو پیسے نظر آ رہے ہیں، کہاں کا وہ تقوی اس کے اندر آئے گا. ایک استاد جو ہے وہ کیوں اپنے علم کو جو ہے وہ شاگرد کو دے، اسے تو پیسہ چاہیے نا، بس پیسہ آنا چاہیے. لہٰذا آپ دیکھیں یہ گورنمنٹ کالجز اور اسکولز ہمارے، ان کا حال کیا ہے، یعنی قبضہ گروپ جو ہے وہ پوری جھوپڑ بستیاں جو ہے وہ بس گئی ہیں اور خالی پڑے ہوئے ہیں، اور سیلریز مل رہی ہیں، گھر بیٹھے مل رہی ہیں. یہ حال ہے اس وقت ہمارے گورنمنٹ اسکولز کا. فلاں یہ ہے کہ پھر یعنی استاد وہ استاد نہیں رہتا اگر وہ عدل قائم نہ ہو، وہ تقوی ہی نہیں ہے اندر، کیسے تقوی پیدا ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے باخبر ہے. اللہ کی نگاہ سے تم بچ نہیں سکتے. یعنی بڑے بڑے بنگلوں میں آپ دیکھیں نا، باہر سے تو ایک تختی لگی ہوتی ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. تو ہم یعنی جو بھی چور ہے وہ چوری کا ارادہ کر رہا ہو، فوراً وہ چوکنا ہو جائے گا. بلکہ بعض دفعہ تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اندر خوفناک کتے ہیں، بچ کے رہنا، قریب نہیں آنا. اب یہ تختیاں لگائی ہوئی ہوتی، او بھائی تم یہ ساری چیزوں سے بھی بچ جاؤ، لیکن وہ ایک باخبر ہستی ہے کہ جو تمہارے اوپر ہے، تم اس کی آنکھ سے کیسے بچو گے. یعنی آج کیمرے کی آنکھ کا خوف ہے، اللہ کی جو بھی باخبیر ہستی ہے اس کا خوف نہیں. فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو بھی عدل کے علم بردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی یہ ذمہ داری فرض ادا کرتے ہیں، اب ان کے لیے جو اجر ہیں، جو وعدے ہیں اللہ کی طرف سے، کہ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے کہ جو ایمان لایا اور جو نیک جنہوں نے اعمال کیے، کیا وعدے ہیں، لہم مغفرت و اجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے، یہ اجر کی کیفیت ہمیں بھی نصیب فرمائے. لیکن اس کے برعکس جو عدل کے علمبردار بن کے نہیں کھڑے ہوتے، عدل پر ڈاکہ مارتے ہیں، فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی ہیں جہنم والے. اب اس کے بعد آیت نمبر 11 میں فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، ذرا یاد تو کرو اللہ کی نعمت کی جو کہ تم پر ہوئی ہے. اس ہم قوم، کہ جب ایک قوم نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ دست درازی کریں تمہاری طرف، یعنی تمہیں کوئی نقصان پہنچائے. اب یہ کیونکہ سورہ مائدہ صلح حدیبیہ کے پس منظر میں یہ، یعنی اس کے بعد ہی یہ سورت نازل ہوئی ہے، تو یہ خاص ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. یعنی جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پڑاؤ ڈالا تھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، پس منظر آپ کو یاد ہوگا، 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے تھے، کفار نے روک دیا، آنے نے دیا، اندر داخلے انہوں نے دیا مکے میں، تو اب حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا. اب وہ جو بھی مشتعل کفار کے لوگ تھے، ہاکس، یعنی کچھ تو ڈبس تھے نا، کہ جو یعنی بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی کوئی جنگ مول لے لینی چاہیے مسلمانوں سے، لیکن جو ہاکس تھے، بڑے مشتعل لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم کسی صورت مسلمانوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیں. تو بہرحال وہیں پڑاؤ ڈالا گیا، پھر بات چیت کے معاملات شروع ہوئے، نمائندے جو ہے وہ آنا شروع ہوئے، حضرت عثمان کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ، وہاں سے سہیل بن عمر آئے ہیں، پھر معاہدہ صلح حدیبیہ ہوئی. اچھا، اس سے پہلے جو یہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو کفار کے بعض گروہوں نے، لشکروں نے جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی مسلمانوں پر، لہٰذا ان کو گرفتار جو ہے وہ کیا گیا، پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا. اسی طرح سے جہاں پڑاؤ ڈلا ہوا تھا مسلمانوں کا، تو خالد بن ولید جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کے لشکر میں تھے، انہوں نے اپنا ایک لشکر لیا اور مسلمانوں کے قریب سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گزرے مشتعل کرنے کے لیے. اب لازم بات ہے، بالکل قریب سے جو ہے وہ گھوڑے دوڑانا اور دھول مٹی جو ہے وہ اوپر جانا، اب اس سے یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان مشتعل ہو جائیں، کوئی ہاتھ جو وہ اٹھا دے اور ہمیں جواز مل جائے ان کو کچلنے کا. لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ ڈسپلن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی عکاسی تھی کہ مسلمانوں نے کوئی یعنی اشتعال نہیں آیا ان کے اندر، کوئی مشتعل نہیں ہوئے. اسی کی طرف اشارہ ہے یہاں اس جملے میں کہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ یاد کرو اے ایمان والوں، اللہ کی نعمت کی جو اس نے کی ہے تم پر، اِذْ هَمَّ قَوْمٌ کہ ایک قوم نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ کہ وہ تم پر دست درازی کریں, تمہیں نقصان پہنچائے. فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے جو ہے وہ روک دیے, وہ تمہاری طرف جو ہے وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے. فرمایا جا رہا وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور چاہیے کہ اہل ایمان وہ صرف کس پر بھروسہ کریں, توکل کریں, وہ اللہ کی ذات پر توکل کریں. توکل کیا ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں لیکن اسباب سارے جمع ہو جائیں تو بھروسہ کس پر ہو جائے, اللہ پر ہو جائے کہ یہ اسباب اختیار کرنا اپنی جگہ, یہ اللہ ہی کا حکم ہے, توکل کی اینڈ ڈیفینیشن میں شامل ہے کہ سارے اسباب اختیار کیے جائیں گے لیکن یعنی اسباب پر بھروسہ نہیں ہوگا بلکہ کس پر ہوگا, مسبب الاسباب پر, کہ جو اسباب کا بنانے والا ہے وہ کون ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سارے اسباب جمع ہو جائیں کچھ نہیں ہمارے کام آ سکتے جب تک کہ اللہ کی تاثیر اس اسباب میں نہ ہو جائے. اسباب کچھ بھی نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے فتح و کامرانی دلا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ چاہیے اہل ایمان کو کہ وہ صرف کس پر توکل کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر. اللہ تعالیٰ یہ کامل تقوی اور توکل کی جو بھی دولت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.